الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آل محمد. آواز تھوڑی بڑھا دیں بارے دیگر. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بسم اللہ خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے. محرم مظلوموں کی فریاد رسی کا نام ہے، کیونکہ اہل بیت مظلوم تھے، خدا نے ان کے ذکر کو برکت عطا دی. اللہ ہمیشہ مظلوم کو عزت دیتا ہے، وقار دیتا ہے، برکت دیتا ہے. اور کیونکہ خود قوم شیعہ تمام تر مسلمانوں میں ایک مظلوم قوم ہے، تبھی خدا نے عالم اسلام میں مسلمانوں میں اگر کسی کو عزت دی ہے کہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو سکے یا فخر سے بول سکتے ہیں، وہ مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں. کتنا ایک ہوتا ہے بندہ اپنی تعریف خود کرے، اس کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں. ایک ہوتا ہے دشمن آپ کی تعریف کرے. تو میں نے 2-3 سال پہلے یہ جملہ بولا تھا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم سے بھی جب پوچھا گیا کہ آپ اپنے 3 دشمنوں کا نام بتاؤ جس سے آپ کو سب سے زیادہ خطرہ ہے، اس نے 3 میں شیعہ ملک کا نام لیا تھا، کسی اور کا نام نہیں لیا تھا. مطلب آج بھی اگر دشمن کسی سے ڈرتا ہے تو وہ شیعہ آئیڈیولوجی سے ڈرتا ہے، کیونکہ آئیڈیولوجی اگر مضبوط ہے تو مکتب اہل بیت نے، کربلا نے آپ کو دی ہے. یہ ڈاکٹر اسرار کی تقریریں موجود ہیں، وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ایک ظہور امام زمانہ کی آئیڈیولوجی، دوسرا عزاداری امام حسین کی آئیڈیولوجی، کہ یہ وہ درسگاہ ہے جہاں پہ امام کے سپاہیوں کو تیار کیا جاتا ہے. یعنی یہاں فکر ملتی ہے اور ایک ہدف ملتا ہے. اب ایک آدمی کو ہدف ہی نہیں، وہ کہتا ہے پیدا ہوں گے، لیکن آپ کے ذہن میں بات آ گئی کہ پیدا ہو چکے ہیں، مل سکتے ہیں، کنیکشن بن سکتا ہے، تو آپ پھر امام کے قریب ہونے کی کیا کرو گے، کوشش کرو گے. ہر مجلس میں ہر جگہ ہم دعا کرتے ہیں، اے خدا امام زمانہ کا ظہور فرما دے. میں نے آج تک نہیں سنا، عید میلاد النبی ہوتے ہیں، اتنی محفلیں ہوتی ہیں، کوئی مسلمان دعائی کر دے اے خدا اسے پیدا کر دے. یعنی یہ دعائی کر دے کہ حضرت مہدی کو جلدی پیدا کر دے. یہاں یہ بھی توفیق کسی کو نصیب نہیں ہوتی. تو جس کے ہاتھ میں پہلے علی کا دامن ہے وہ آخری علی کے لیے بھی دعا کرتا ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دوسرا، جب انقلاب اسلامی آیا تو امام خمینی نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے؟ بولتے اتنے عرب ملک ہیں، وہ جا کے مدد کرے قومیت کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ. مصر آگے بڑھے، سیریا آگے بڑھے، دبئی آگے بڑھے، سعودی عرب آگے بڑھے، الجزائر آگے بڑھے، بھائی ہمارا کیا جائے؟ ہم وہ ان کا مکتب ہمارا مکتب نہیں، اوپر سے سارے ہمیں کافر بھی بولتے ہیں اور ہم جائیں ان کی مدد کے لیے. لیکن امام خمینی نے کہا نہیں، جاتے جاتے حسین کی وصیت تھی. کیا وصیت تھی؟ کہ مظلوم جہاں بھی ہو اس کی مدد کرنا، یہ مت دیکھنا اس کا مذہب کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے. جہاں بھی جتنی مدد فلسطینیوں کی اہل بیت کے چاہنے والوں نے کی ہے کسی نے نہیں کی. پورے عالم اسلام میں اگر یوم القدس کوئی مناتا ہے تو کون ہے؟ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. جگہ جگہ ہم نے فلسطینیوں کی مدد کی، وہ اخلاقی مدد بھی تھی، فزیکل مدد بھی تھی، ہر طریقے سے انہوں نے مظلوموں کی مدد کی. یمن والوں کی مدد اس لیے نہیں کی جاتی، یہ تصور پھیلایا جاتا ہے کہ کوئی یمنی شیعہ ہیں اس لیے مدد کر رہے ہیں. بھائی فلسطینی کون سے شیعہ ہم مدد کر رہے ہیں؟ بوسنیا کے مسلمان کون سے شیعہ تھے کہ شیعوں نے ان کی مدد کی؟
جہاں بھی مظلوم پایا جاتا ہے، یہ فرض ہے، امام حسین کی وصیت ہے کہ تم اس کی جا کر کیا کرو، مدد کرو. اب مجھے بتایا گیا ہے کچھ کیمپس لگائے گئے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، سیلاب آیا ہے، ظاہر ہے حکمرانوں کو تو پرواہ نہیں ہے. مور دین میرے خیال میں ابھی تک 200 لوگ بیچارے فوت ہو چکے ہیں، بچے خواتین زیادہ تر اس میں ہیں، لوگوں کی زمینوں کا نقصان ہوا ہے. تو اس چیز میں بھی سب سے آگے کون ہونا چاہیے؟ مکتب اہل بیت کے چاہنے والے ہونے چاہیے. ہمارے ایک مولانا تھے بلوچستان میں، بہت ماشاءاللہ کام کر رہے تھے، یقیناً اب بھی کر رہے ہوں گے. تو ہم نے کہا آپ کام کس طرح کرتے ہیں؟ کہہ رہے تھے وہاں پانی کی بڑی قلت ہے، 600-600 فیٹ، 700-700 فیٹ، 1000-1000 فیٹ نیچے پانی ہے. خواتین بیچاری 1-2-3 کلومیٹر دور جاتی ہیں پانی اٹھانے. تو کہتا میں نے کہا ہم تو کربلا والے ہیں، ہم تو پیاسوں کی پیاس بجھانے والے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ حالانکہ وہاں آپ کو پتہ ہے کتنی، ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ دشمن نے وہاں کتنا کام کیا، 2000 سے زیادہ مدارس بنائے گئے اسلام سکھانے کے لیے، نہیں شیعوں کو کافر بنانے کے لیے. اتنے مدرسے وہاں بنے، یہ ضیاء الحق کے زمانے سے وہاں مدارس بنائے گئے، کیونکہ وہاں پہ قوم پرستی کا عنصر بہت زیادہ تھا، نیشنلسٹ وہاں بہت زیادہ لوگ تھے جو بلوچ موومنٹ کو چلاتے تھے. اب انہوں نے کہا کہ اس موومنٹ کو کیسے توڑا جائے؟ تو موومنٹ تبھی ٹوٹے گی جب لوگ صحیح مسلمان بنیں گے، کیونکہ اسلام میں قوم پرستی لعنت ہے، جو قوم پرست ہے وہ بے دین ہے. تو یہ کہے کہ پشتونستان ہو یا پتہ نہیں سندھو دیش ہو یا مہاجر بولیں کہ ہمارا اپنا دیش ہو، اسلام میں قوم پرستی حرام ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نہ رنگ نہ نسل تمہارے اگر معیار ہے، تقوی کا معیار ہے. ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور دشمن جہاں بھی فتنہ کرتا ہے کس کے ذریعے سے؟ قوم پرستی کے ذریعے سے کرتا ہے. اب بلوچستان میں قوم پرستی تھی کیونکہ محرومیت بہت تھی، جہاں محرومیتیں ہوتی ہیں وہاں قوم پرستیاں جنم لیتی ہیں. اس کے بجائے کہ حقوق مانگا جائے، الٹا غلط دشمن ان کو استعمال کر کے قوم پرست بنا دیتا ہے، پھر وہ خود کو شہید کا درجہ بھی دیتے ہیں، ہم اپنی قوم کے لیے لڑ رہے ہیں. یعنی خسرت دنیا والآخرہ، مسلمان مسلمان کا قتل کر دیتا ہے. اب اگر تو قوم پرست ہے، مد مقابل تمہارے سامنے کون ہے؟ ایک مسلمان کھڑا ہے، تو بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، لہذا مسلمان مسلمان کو قتل کرتا ہے. اور اکثر آپ قوم پرست لوگ دیکھیں گے وہ بے دین ہوتے ہیں، سیکولر مائنڈ سیٹ ان کا ہوتا ہے، یا کمیونسٹ ہوتے ہیں، نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں، مقدسات کو برا بلا بولتے ہیں، امام حسین کو برا بلا بولتے ہیں. ایسے ہی قوم پرست انہوں نے کوئٹہ میں ہمارے بیچاری ہزارہ برادری میں بھی انہوں نے پیدا کیے، کیونکہ جتنا قتل زیادہ ہوا محرومیاں بڑھیں. ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ دیکھو تمہیں کیوں قتل کیا جا رہا ہے، کیونکہ تم شیعہ ہو. اب ہم شیعہ نہیں رہیں گے تو ہمیں کوئی قتل نہیں کرے گا، تو آج کے بعد ہم شیعت کا نعرہ بلند نہیں کریں گے، اپنی قوم کا نعرہ بلند کریں گے. اس پاگل کو یہی نہیں پتا خدا نے جو تجھے شکل دی ہے، تو مانے نہ مانے دنیا تجھے شیعہ ہی سمجھتی رہتی ہے. تو لوگ جب قوم پرستی میں چلے جاتے ہیں اپنا دین و ایمان کیا کر دیتے ہیں؟ گوا دیتے. اب بلوچستان میں تھی قوم پرستی، اب قوم پرستی کو ختم کیسے کیا جائے؟ کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان کو دیندار بناؤ، اور کیونکہ اسلام میں قوم پرستی حرام ہے، جب یہ دیندار بنیں گے آٹومیٹکلی بولیں گے قوم پرستی حرام ہے، قوم پرستی چھوڑ دیں گے. اب بھائی بجٹ کہاں سے آئے دیندار بنانے کے لیے؟ مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، مولوی بھیجو تاکہ ان بیچارے بلوچوں کو دین صحیح سے سکھایا جائے، اسلام کا مطلب بتایا جائے. تو وہ جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس نے کہا میں ہی سکھاتا ہوں نا انہیں اسلام، بجٹ بھی تجھے میں دے دیتا ہوں. سعودی عرب نے انویسٹ کرنا شروع کر دیا ضیاء الحق کے زمانے سے، اور اس زمانے سے وہاں مسجدیں بننا شروع ہو گئیں. انویسٹ کتنی تھی؟ ایک مدرسے کے طالب علم کو بٹھا دیا کہ تو مولوی بن جا، لٹریچر ہم تجھے دیں گے، سکھانا کیا ہم تجھے بتائیں گے. اب یہاں سے باہر والے ان ہو گئے، اور انہوں نے ان کو سمجھو مسلمان بنانا شروع کر دیا، صحیح والا مسلمان، اور اسی کے درمیان ان کو زہر دینا شروع کر دیا. ورنہ ہمارے یہاں ریسرچ موجود ہے کہ بلوچوں کے 2-3 قبیلے ہیں جو حجاج یوسف کے زمانے میں ہجرت کر کے آئے تھے، شیعہ تھے. آج بھی آپ جائیں گے بعض لوگ وہاں پہ ذکری نام سے بڑے مشہور ہوتے ہیں. اب وہ ذکری ہیں، وہ کبھی مولالی کا نام لیتے ہیں، کبھی کسی اور کا نام، ان کو نہیں پتا. بائی ٹائم تقیے میں آ کے انہوں نے اپنے مذہب کو کیا کر دیا، بدل دیا. کئی ہمارے ہزارہ برادری بتاتے ہیں مولانا 70s میں 60s میں جب ہم زیارات پہ جاتے تھے، یہی بلوچ گاؤں جب ہماری بسیں رکتی تھیں یہ ہماری خدمت کرتے تھے، گھروں سے آتے تھے کبھی کھانا لے کر آتے تھے. اتنی نفرتیں پھیل گئیں کیونکہ یہاں پہ انہوں نے مولوی بھیج دیے 15,000 تنخواہ پہ 20,000 تنخواہ پہ. آپ جنگل میں دیکھو گے مسجد بنی ہوئی ہے, اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قوم پرستی سے دور کرنے کے لیے مسلمان بنانا تھا, اور اس نتیجے میں دو بیماریوں نے جنم لیا. قوم پرست بھی اپنی جگہ پہ باقی رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سپاہ صحابہ بھی وہاں پہ بن گئی, فرقہ واریت بھی وہاں پہ پھیل گئی. اب دو درد سر ہو گئے, ایک طرف قوم پرستوں کا مقابلہ کرو, ایک طرف شدت پسندوں کا مقابلہ کرو. یعنی مذہبی شدت بھی بڑھ گئی, قومی شدت بھی بڑھ گئی. جب انسان عقل استعمال نہ کرے تو اس مولانا نے یہ سب سے بڑا کام کیا کہ مولانا اب یہاں پہ مکتب اہل بیت کے چاہنے والوں کی محبت بڑھائیں تو کیسے بڑھائیں. یہ آپ کا ایم ہونا چاہیے کہ دنیا میں مور دین 7.5 بلین اگر آبادی ہے, اس آبادی میں مثلاً 1.5 بلین مثلاً مسلمان ہیں, ان مسلمانوں میں مثلاً 300 یا 350 شیعہ ہیں, مطلب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ 7 بلین لوگوں کو کیا کرو, نظام امام زمانہ کی دعوت دو, مکتب اہل بیت کی دعوت دو. اب اس دعوت کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ اتنا بڑا کام امام حسین نے کیا. اس وقت کا دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ میں حسین کو جنگل میں لا کے قتل کر دوں گا. دنیا کو کیا پتا کوئی حسین تھا, کوئی آیا تھا, کوئی نبی کا نواسا تھا. اللہ کی آواز ہے یزید, ایک پلان تو بناتا ہے, ایک پلان میں خدا بناتا ہوں. جس جنگل کو تو حسین کا مقتل بنانا چاہتا ہے, میں بھی تیرا خدا نہیں اگر اس جنگل کو مومنوں کی جنت نہ بنانا. وقت ثابت کرتا ہے کہ حق کیا تھا باطل کیا تھا. وقت ثابت کرتا ہے کہ ہم نے جو ڈیسیجن اس ملک میں لیے وہ ڈیسیجن غلط تھے یا صحیح تھے. آج وقت نے ثابت کر دیا کہ پاکستانی پاکستانی کو قتل کر رہا ہے, کبھی قوم پرستی کی وجہ سے, کبھی فرقہ واریت کی وجہ سے, یعنی غلط پلاننگ کی وجہ سے. اب چلو جنہوں نے غلط پلاننگ کی انہوں نے تو کی, لیکن ہمارا فرض کیا بنتا ہے, ہم کس طریقے سے کام کریں. پھر مولانا نے بہت اچھا کام کیا کہ مولانا ان کو پانی کی ضرورت تھی, ہم نے جا کے ان کو بور لگا کے دیے پانی کے. اب خرچہ تو تھا اس پہ تقریباً اس زمانے میں 3 لاکھ, 3.5 لاکھ, کبھی 4 لاکھ, کبھی 7 لاکھ تک چلا جاتا تھا, کیونکہ بہت گہرائی میں کھدائی کرنی پڑتی تھی. میں نے کہا پھر آپ نے ان کو مکتب اہل بیت کی طرف کیسے لایا؟ کب ان کے اوپر ہم تبلیغ تو نہیں کر سکتے تھے؟ ان کو پتہ چل جاتا بور شیعوں نے لگایا ہے, اسی وقت بور کو اکھاڑ کے پھینک دیتے کہ وہ بور جو شیعوں نے لگایا پتہ نہیں پانی نے نجس ہو جائے. شیعہ بور لگا رہے ہیں, اب علم کے نیچے سے گزرنے سے جن کے نکاح ٹوٹ جائیں, اب پانی پینے سے نکاح ٹوٹ جائے کیونکہ شیعہ لگا کر گیا. مفتی تو فتویٰ دینے میں دیر ہی نہیں کرتا, اس کو جا کے بتا دے شیعہ بور لگا کے, وہ کل بولے گا جس نے یہ پانی پیا ہے اس کی بیوی اس پہ حرام ہو گئی. تو اب کیوں فضول میں ان کی بیویاں ان کے اوپر حرام کریں؟ میں نے کہا آپ نے کیا تو کیا کیا؟ کہ کچھ بھی نہیں, ہم نے بور کے ساتھ ایک چھوٹا سا علم لگا دیا. ہاں علم لگا دیا تاکہ ان کو دیکھنے کی عادت ہو جائے, علم کی عادت ہو جائے. پھر کوئی پوچھتا تھا آ کر یہ علم کیا ہے, ہم تھوڑا سا کربلا کا واقعہ بتاتے تھے کہ بھائی مثلاً ہم حسین رضی اللہ عنہ, عباس, وہ ان کی لہجے میں ان سے بات کرتے تھے کہ انہوں نے بہت بڑی قربانی دی تھی, ان کو پیاسا مارا گیا تھا, لہٰذا ہم ان کے قربانی کے صدقے میں جو پیاسے ہیں ان کو ہم پانی کھلا رہے ہیں. اس طرح محبت اہل بیت بڑی, تو ابھی بھی وہاں بڑی ضرورت ہے. ہر مومن پر ایک طرح جس کی جتنی استطاعت ہے, کیمپ لگے ہیں, جو معتمد لوگ ہیں ان کو آپ چیزیں دیں تاکہ وہاں پر جا کے ان غریبوں کو کیا کریں, مدد کریں, تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ ہر میدان میں شیعہ آگے آگے رہتے ہیں, کیونکہ یہ حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وجل فرجم. ضرور نوجوانوں کے پاس سیاسی شعور بھی ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ لگے ہمارے ملک کی تاریخ کیا ہے, کون سے غلط ڈیسیجنز ہوئے, کون سے ظلم ہوئے. اسپیشلی جو سیاستدان بڈھے ہو جاتے ہیں اور اپنی کتابیں لکھتے ہیں ان کو پڑھا کریں, پھر وہ سچ اگلتے ہیں کہ ہم نے کہاں غلطی کی, ہم نے کہاں رائٹ ڈیسیجن رونگ ڈیسیجن لیا. اسی طرح امریکن جو سیاستدان ہیں جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کی بھی کتابیں پڑھا کریں, آپ کو پتہ لگے گا طالبان کیسے بنا, سوویت یونین کو کیسے توڑا گیا, کس طرح گروہ بندی کی گئی, کس طرح ان کی مدد کی گئی, تو سارا سسٹم آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جب آپ ایکٹیویٹیز کو دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے دشمن کام کس طرح کرتا ہے, کیونکہ مولا علی کا فرمان ہے کہ مومن کیس ہوتا ہے, ہوشیار ہوتا ہے. وہ مومن نہیں صبح سے شام تک گھر میں بیٹھا ہے پتہ ہی نہیں. کئی جوان ہیں ڈرامے دیکھ لیتے ہیں, بھائی اس ڈرامے نے تمہارے ذہن میں کون سی چیز کو ڈالا؟ وہ اسٹوری دیکھ رہا ہے، اسے نہیں پتا میرے سب کانشیز میں کن چیزوں کا اثر ڈالا جا رہا ہے۔ بچے کو کارٹون پہ بٹھا دیتا ہے، اب اسے پتا ہی نہیں کہ میں بچے کو ذہنی طور پہ قاتل بنا رہا ہوں۔ بھائی قتل کرنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری کائنات کو قتل کر دیا۔ اب اس نے بچے کو مثلاً پب جی پہ بٹھا دیا، کسی اور گیم پہ بٹھا دیا، اب بچہ اس گیم میں لوگوں کی کھوپڑیاں اڑا رہا ہے کہ نہیں؟ کسی کا بازو کاٹ رہا ہے، کسی کے باڈی کو چھلنی کر رہا ہے۔ بھائی کون سا تو امام زمانہ کے لیے گیم میں مار رہا ہے؟ اب بیٹھا ہوا ہے لیکن فکری طور پر، ذہنی طور پر یہ بچہ کیا بن رہا ہے؟ قاتل بن رہا ہے۔ آپ ریسرچز تو پڑھیے، امریکہ میں کتنے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کو قتل کر رہے ہیں، یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کتنے ایسے کیسز ہوتے ہیں، ایک خاتون بیچاری، ایک گاڑی سے اس کو برآمد کیا پولیس نے جس کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے، دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں، زبان اس کی نکال دی گئی تھی، آنکھیں اس کی نکال دی گئی تھیں، ہونٹوں کو اس نے آدھا سیاہ ہوا تھا۔ یہ پریشان ہو گئے، ایسا کیا ہوا؟ بعد میں پتا چلا ایسے مریض لوگ تھے جنہوں نے کئی ایسی خواتین کو، بچوں کو اس طرح کیا ہوا تھا، صرف یہ کہ اس کو ایک اینیمل بنا کے گھر میں اپنی خدمت کے لیے رکھا گیا۔ اب یہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ یہ ہارر موویز جو دیکھتے ہیں، ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ بعض لوگ سائیکولوجیکلی، جن کو ہارر موویز اچھی لگتی ہیں، بعض کو سائیکولوجیکلی غلط شہوانی موویز اچھی لگتی ہیں، بعض کو سائیکولوجیکلی ایکشن موویز اچھی لگتی ہیں۔ اب یہ 10 موویز دیکھتا ہے، کہتا ہے بس روڈ پر میں بھی وہی کروں جو میں نے مووی میں دیکھا ہے، فوراً لڑنا شروع ہو جاتا ہے، فوراً ٹام کروز بننا چاہتا ہے۔ ہاں یہ ساری چیزیں آپ کے اندر چلی جاتی ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ جس انوائرمنٹ میں رہو آپ ویسے نہ بنو۔ جو چیز دیکھو گے، خواتین دیکھیں گی، کپڑے دیکھیں گی، یہ ساری چیزیں دیکھیں گی۔ اب جوان دیکھے گا، مثلاً کل ایک جھوپڑی والا جب جھوپڑی میں بیٹھتا تھا وہ اپنی شادی پہ خوش تھا، آج جھوپڑی میں بیٹھنے والا شادی پہ خوش نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ڈراموں میں کیا دکھاتے ہیں؟ کتنی عالی شان شادی ہو رہی ہے، بہت بڑا چیز جگہ کو سجایا جاتا ہے، اتنے مہمان، اتنا جہیز دکھایا جاتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں دکھائی جاتی ہیں۔ اب یہ بیچارہ جھوپڑی میں جوان بیٹھا ہے، جوان لڑکی اور لڑکا، وہ دیکھے گی اس کے اندر کیا پیدا ہوگی؟ حسرت پیدا ہوگی۔ اچھا اتنی بڑی گاڑی میں بارات نکلی، اتنے بڑے گھر کو سجایا گیا، اب حسرت نکلے گی۔ جب اس کی شادی غریبانہ طریقے سے ہوگی نا، تو یہ اس حسرت میں مرتا رہے گا، پوری زندگی خود کو کوستا رہے گا، یا اس چیز کو پانے کے لیے غلط کام بھی کرے گا، نشے کو بھی بیچے گا، غلط رشوتیں بھی لے گا، تاکہ میں وہ اسٹینڈرڈ اپنا بناؤں جو میں نے کہاں دیکھا ہے؟ ٹی وی میں دیکھا ہے۔ تو آپ کی ذہن سازی ہوتی ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا بچہ کہاں پہ بیٹھ رہا ہے۔ جب آپ کو اہمیت پتا چلی کہ انسان اس لیے پیدا ہوا تاکہ یہ لامحدود تربیت حاصل کرے، اب تربیت مجھے کس چینل سے حاصل کرنی ہے؟ جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ چینل انمت علیہم کا چینل ہے، وہ چینل محمد اور آل محمد کا چینل ہے، میرے لیے اگر خواتین کے رول ماڈل ہیں تو سیدہ فاطمہ ہیں، جوانوں کے لیے رول ماڈل ہیں تو علی اکبر ہیں، امام حسن حسین ہیں، اگر یہ میرے رول ماڈل ہیں تو میں کسی اور چینل کی طرف کیوں جاتا ہوں؟ کیونکہ جو تو دیکھتا ہے اسی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اگر تو غلط چیز دیکھے گا، غلط چیز کی ڈیمانڈ کرے گا۔ یہ فیشن کا تصور کہاں سے پیدا ہوا؟ فیشن مطلب میں وہ پہنوں جو سیلیبریٹیز پہنتی ہیں۔ آج دنیا کے جوانوں کو سیلیبریٹیز کنٹرول کر رہی ہیں، وہ سیلیبریٹی حکمران کی صورت میں بھی ہے، وہ سیلیبریٹی ایکٹر ایکٹریسز کی صورت میں بھی ہے، وہ سیلیبریٹی کسی خطیب کی، کیونکہ آج خطبہ بھی سیلیبریٹی بن چکے ہیں، وہ سیلیبریٹی نوح خان کی صورت میں بھی ہے۔ اب یہ دیکھے گا نوح خان نے کیا پہنا ہے، میں وہ پہنوں۔ اب نوح خان نے کوئی پتہ نہیں 15, 16, 18, 19 دھاگے پہنے ہوئے ہیں۔ بھائی کیا تصور ہے دھاگے پہننے کا؟ چلو ایک پہن لو، دو پہن لو، اب رنگ برنگی، لال بھی پہنا، سبز بھی پہنا، سہمن گیا تو پیلا بھی خرید لیا، لاکھ دھاگے پہن لیے۔ بھائی کیوں پہن رہے ہو؟ پھر تسبیح امام حسین بھی پہن لی، پھر عقیق بھی پہن لیا، یہ کر کیا رہے ہو؟ کیونکہ اس کے ذہن میں یہ جسے کاپی کر رہا ہے، یہ اسی ایکٹر کو کاپی کر رہا ہے۔ اب ایکٹر نے کچھ اور پہنا ہے، یہ اسی کو کاپی کر کے کیا کرتا ہے؟ کئی چیزیں پہن لیتا ہے۔ فیشن کا مطلب تو سیلیبریٹیز کو کاپی کرے۔ سیلیبریٹیز کون ہیں؟ یہ مشہور لوگ جو سیلیبریٹی بن جاتے ہیں۔ اب کتنی گرمی ہے، ہم قبا اتار کے آتے ہیں صرف جبہ پہن کے۔ ہمارے ایک دوست مولانا تھے، اب ایک تو ہوتی ہے قبا جو کپڑے والی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے لبادہ جو تھوڑا سخت ہوتا ہے۔ ہاں تو میں نے کہا مولانا اتنی گرمی لبادہ تو کہیں، مولانا اچھا دیکھو نا یعنی دکھانے کے لیے کہتا ہے گرمی سے مرتا ہوں تو مر جاؤں. لیکن مولانا سوشل میڈیا پہ امیج تو اچھی آنی چاہیے نا, پکچر تو اچھی ہونی چاہیے نا. یعنی جو دکھاوے کی دنیا ہے, جب ہم یہ سمجھتے ہیں ہم سیلیبریٹی بن گئے تو بچے ہمیں فالو کرتے ہیں. تبھی فرمایا جب تو مشہور ہو جاتا ہے تیری ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے, جب تو امام بن جاتا ہے تیری ذمہ داری زیادہ بن جاتی ہے, کیونکہ جوان اس کو فالو کرتے ہیں. تو آج ہمارے جوان کس کو فالو کر رہے ہیں؟ سیلیبریٹیز کو فالو کر رہے ہیں. معاشرے کو تباہ اگر کیا ہے سیلیبریٹیز نے تباہ کیا. بس سیلیبریٹیز خطیبوں کی صورت میں, نوئے خانوں کی صورت میں, ایکٹر اور ایکٹریسز کی صورت میں, سنگرز کی صورت میں تو بہت زیادہ مشہور ہو گئے. اب وہ کیا پہنتے ہیں یہ وہی پہنے گا, وہ کیا بولتے ہیں ویسا انداز بنائے گا, اسٹائل بنائے گا, اس کے بال کیسے ہیں یہ بالوں کو ویسا بنانا شروع کر دے گا. یہ ہر سال ہمارے نوئے خانوں کے بال کبھی بڑے ہو جاتے ہیں کبھی چھوٹے ہو جاتے ہیں. کس بنیاد پہ تو بالوں کو بڑا کر رہا ہے؟ دن رات صرف ایکشن بازی. ایران میں, عراق میں جب نوح خانی سکھائی جاتی ہے, مرثیہ خانی سکھائی جاتی ہے, شرائط ہے امام حسین کا نوح خان بننا, شرائط رکھے جاتے ہیں. پہلے ان کو ادب سکھایا جاتا ہے, تہذیب سکھائی جاتی ہے. ابھی سراج ٹی وی پر وہ سلسلہ چل رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ سارے نوح خان آتے ہیں بتاتے ہیں. پہلی چیز وہ سکھاتے ہیں وہ یہ سکھاتے ہیں, جب نوح پڑھو یا مجلس پڑھو کوشش یہ کرو کہ عوام کے ذہن کو حسین کی طرف منتقل کرو, اپنی طرف نہ کرو. پہلی شرط کسی نوح خان کے لیے, پہلی شرط کسی ذاکر کے لیے رکھی جاتی ہے, اگر تو خطیب ہے یا نوح خان ہے, ایک گھنٹہ لوگ تجھے دیکھتے ہیں, 20 منٹ لوگ تجھے دیکھتے ہیں, 15 منٹ لوگ تجھے دیکھتے ہیں, کوشش یہ کرو کہ لوگوں کی توجہ کس کی طرف ہو؟ امام حسین کی طرف ہو. مطلب کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرنا کہ وہ حسین سے ہٹ کے تجھے دیکھنے لگے. اب ایسی چیزیں بندہ پہن کر آئے, ایسے کپڑے پہن کے آئے, کبھی ایکشن بازی ادھر کبھی ایکشن بازی ادھر, اب وہ جوان اسی کو دیکھتا رہتا ہے, کیا بہترین ایکٹنگ کر رہا ہے, کیا انداز بیاں ہے. ساری توجہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ اس نوح خان کی طرف ہوتی ہے. یہ میں آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں, اندر کی باتیں بتا رہا ہوں. 40,000 روپے ایک نوح خان نے خرچہ کیا بالوں کو سیدھا کرنے کے لیے. اب جو شادی شدہ ہیں ان کو پتہ ہے بیویاں کس چیز کے لیے پیسے مانگتی ہیں. کبھی بیوٹی پارلر پہ جانا ہے, بالوں کو سیدھا کروانا ہے, خود سیدھا نہیں ہونا. وہ مجھے انگلش میں نیم نہیں آ رہا کیا بولتے ہیں جو بالوں کو سیدھا کراتے ہیں, کیا بولتے ہیں؟ سب کو پتا ہے ماشاء اللہ, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہاں کوئی دین کی بات بولتا نا, کل پوچھ رہا تھا پہلا ہادی کون ہے, سارے چپ تھے, شک تھا پتہ نہیں حضرت آدم تھے مولانا کوئی اور چیز بتائیں. لیکن بالوں کو سیدھا کیسے کیا جاتا ہے سب کو پتا ہے, جو شادی شدہ نہیں ان کو ہی پتا ہے. یہ عالم ہے ہمارا کہ 40,000 خرچ کرے بال سیدھے کرنے. انٹیریئر سدھ میں ظاہر ہے ہم جاتے ہیں, کئی نوح خان بھی ہماری مجلس کے بعد پڑھنے آتے ہیں. اب بانی مجلس تو کسی کو نہیں چھوڑتا ہے, بلاتا ہے, پیسے بھی دیتا ہے, پھر ہمیں آ کے بتاتا ہے مولانا اس کے کرتوت کیا تھے. تو میں نے کہا جب پتا بھی ہے تو بلاتا کیوں ہے, کہیں مجمع آتا ہے نا مولانا, ہم کون سا اس کو اس کی وجہ سے بلاتے ہیں, مجمعے کی وجہ سے بلاتے ہیں. اب بتا رہا ہے مولانا جب یہ آتا ہے پیچھے اس کا ایک بندہ ہوتا ہے, وہ بیوٹی پارلر کا باکس اس کے ساتھ ہوتا ہے, 2 گھنٹہ پہلے 1 گھنٹہ پہلے یہ خود کو تیار کرتا ہے, بالوں کو جیل لگایا, ہاں میک اپ کیا, جیسے یہ کسی کی شادی میں جا رہا ہے. اور پڑھتا کیا ہے, سکینہ نے تماچے کھائے, ساری ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ حسین کو دکھانے نہیں آیا, یہ اپنی ذات کو دکھانے آیا ہے. یہ بیماری خطیبوں میں ہے, یہ بیماری مولویوں میں ہے. کہ افسوس سے وہ معیار آج ہمارے مولویوں نے بنا دیا کہ ہم قم اور مشہد میں جاتے ہیں, طلبہ کو بولتے ہیں بھائی آؤ تبلیغ کرو, سوچ بن گئی ہے. کتنی مولانا صاحب وہ آئیں گے کامیاب نہیں جائیں گے. میں نے کیا مطلب کامیاب نہیں جاؤ گے؟ کہا نہیں, اب خطیب بننے کے لیے 4 گاڑیاں تو ہوں, خطیب بننے کے لیے کوئی ٹیم ہو, یہ سوچ بن چکی ہے. جیسے یہ کوئی بہت بڑی مارکیٹنگ کا بزنس ہے کہ سیاستدان وہی بن سکتا ہے جس کے پاس لمبا چوڑا پروٹوکول ہو, لمبی چوڑی گاڑیاں ہوں, آج وہی چیز ذکر حسین میں کی جا رہی ہے. لیکن سوال عوام کیوں ایکسیپٹ کر رہی ہے؟ کیونکہ آپ کے سب کانشیس میں یہی چیز ہے. آپ نے 24 گھنٹہ جو وی وی آئی پی کلچر کو ٹی وی پہ دیکھا ہے نا, اسپیشلی پاکستانیوں نے, کہ بڑا سیاستدان پروٹوکول, وزیر پروٹوکول, تو وہ ذہنیت آپ کی بن چکی ہے. اب آپ بڑا اسے مانو گے جس کے پاس بہت زیادہ کیا ہوگا, پروٹوکول ہوگا. شادی اچھی وہ ہوتی ہے جو بہت بڑے ہال میں ہو, کامیاب شادی وہ ہو جس میں ناچ گانا ہو. کیونکہ صبح سے شام تک جو ہم ٹی وی میں ڈرامے دیکھتے ہیں اس میں شادیاں کون سی ہوتی ہیں؟ ناچ گانے والی, مکس گیدرنگ والی. اب آپ کی 9 سال کی بچی, 8 سال کی بچی بچپن سے ڈرامہ دیکھ رہی ہے, اس کے ذہن میں جو سیلیبریٹی ہے وہ کون ہے؟ وہ ایکٹر, وہ ایکٹریسز ہے. اسے شاید انبیاء کے بھی نام اتنے یاد نہ ہوں جتنے ایکٹر ایکٹریسز کے نام یاد ہیں. کیونکہ بندہ جو دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے, جو دیکھتا ہے اسی کو رول ماڈل بناتا ہے. جو آپ دیکھتے ہو آپ اسی کو فالو کرتے ہو. یہ وہی زہر ہے. آغائے نراکی کے پاس ایک نجار گیا لکڑی کا کام کرنے والا, قبلہ مجھے نصیحت کریے. انہوں نے کہا کیا کام کرتے ہو؟ کہا نجار ہوں, کھڑکیاں بناتا ہوں, دروازے بناتا ہوں. کہا ایک کام کرنا, اپنے وجود کی کھڑکیوں کو بند کرنا, کہیں شیطان اندر داخل نہ ہو جائے. یہ ٹی وی نہیں, یہ زہر ہے جو آپ کے ذہنوں میں جاتا ہے. چھوٹی بچی, چھوٹا بچہ, اسے کیا بتا؟ اس نے جو دیکھا اس کی ایک ذہنیت بنی. اب جب اس بچے سے آٹومیٹیکلی اس بچی سے پوچھو گے نا, بیٹی کیسی شادی چاہتی ہو, آپ کی شادی کا فنکشن رکھنا ہے, خود آپ کو بتائے گی کیسی. کتاب سے نہیں پڑھا اس نے, وہ خود بتائے گی, بابا ایسے پھول ہونے چاہیے, ایسی سیٹنگ ہونی چاہیے, اتنے لوگ ہونے چاہیے, ایسا ہال ہونا چاہیے. یہ کہاں سے سیکھ کے بتا رہی ہے؟ وہیں سے سیکھ کے بتا رہی ہے. مجھے یہ بھی نہیں پتا جو کپڑے پہن رہا ہوں کس کو دیکھ کے, جو جوتے پہن رہا ہوں کس کو دیکھ کے. اب پوری مارکیٹ یہ سرمایہ دارانہ نظام کے فالوورز کے لوگوں کے ہاتھوں میں. پہلے یہ تھا کہ ہم درزی سے کپڑے سلواتے تھے, اب آہستہ آہستہ فیشن آ رہا ہے ہم سری سلائی چیزیں خریدتے ہیں, کپڑے بھی سلے ہوئے, بچوں کے بھی سلے ہوئے. اب آپ جاؤ گے اپنی 3 سال کی عمر کی بچی کے کپڑے لینے مارکیٹ میں, چلے جائیے آپ کو سارے کپڑے آدھے آدھے ملیں گے. اب مولانا میں کیا کروں, کپڑے ہی نہیں مل رہے, جو مارکیٹ میں ہے بندہ مجبور ہے وہی چیز خریدے. اب آپ نے بچپن سے بچی کو وہ کپڑے پہنائے, اس کا حیا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اس کا شرم کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اب کیونکہ آپ کو بھی عادت ہو گئی نا, اسکول میں گئے اس نے دیکھا عادت ہو گئی, معاشرے میں گھومے اس نے دیکھا عادت ہو گئی, تو آہستہ آہستہ شیطان آپ کے وجود کو تباہ ہو برباد کر دیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ میں اس بیچ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں ایک کام کر رہا ہوں, ہر نماز کے بعد اللہم عجل ولیک الفرج, یہ میں کر رہا ہوں. ہر مجلس سے پہلے اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن. افضل الاعمال انتظار الفرج, بہترین عمل ہے امام زمانہ کا انتظار کرنا. عمل ہے انتظار, ایک عمل ہے, نہ کہ سیٹ پہ بیٹھ کر الاجل کہنا اور تسبیح پڑھنے کا نام ہے. ایک عمل, عمل مطلب ایکٹیویٹی ہے انتظار. کیسی ایکٹیویٹی؟ کیا کروں؟ نظام امام زمانہ کو نافذ کروں. نظام نافذ ہونے کے لیے کون سی چیزوں کی ضرورت ہے؟ آج میں لاکھ بولوں ٹی وی پہ گندے ڈرامے ہیں, فلمیں ہیں, جتنے لوگ ہیں, کوئی بندہ اپنے گھر سے ٹی وی نہیں نکالے گا, نکالنے بھی نہیں چاہیے کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی آگے ہے. مطلب ٹی وی نکالی, موبائل تو ہے, ٹی وی لوگ آج دیکھتے کتنے, سب کچھ بندہ موبائل پہ دیکھتا ہے. تو دشمن اس لیے کامیاب ہے کیونکہ دشمن نے سب سے زیادہ ڈیٹا رکھا ہے. ہم کیوں ناکام ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کوئی ڈیٹا نہیں رکھا. اہل بیت کیوں کامیاب تھے؟ کل میں نے کہا 5 سینچریز دشمنان اہل بیت نے حکومتیں کی ہیں, لیکن پھر بھی حسین سے ہار گئے, جن کو قیدی بنایا تھا ان سے ہار گئے. کیونکہ میرے 5ویں اور 6ویں امام نے اتنا ڈیٹا دیا کسی نے نہیں دیا. آج لاکھ کسی مفتی کو بلاؤ, ممبر پہ بٹھاؤ, اسے بولو ایک گھنٹہ حضرت حسین کے فضائل پڑھو, پڑھ لے گا. اسے بولو حضرت علی کے بارے میں پڑھو, پڑھ لے گا. گھنٹہ کیا, دو گھنٹے پڑھ لے گا. اچھا مولا علی کے فرامین سناؤ, کہے گا ہاں سناتا ہوں, فرامین موجود ہے. مولا حسین کے, کہاں پڑھ لوں گا. غیر کے بندے کو بلاؤ گے نا, پڑھ لے گا. لیکن ان کو یہ بولو جن کو تو مانتا ہے نا, ڈیڑھ گھنٹہ ان کی باتیں سنا. ہاں ماشاء اللہ, امیر شام کو کئی مسلمان مانتے ہیں, ڈیڑھ گھنٹہ آئیں امیر شام کے فرامین سنائیں کہ امیر شام نے بتایا زندگی کیسے گزارنی ہے, بندے کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے, بیوی کے ساتھ روابط کیسے ہونے چاہیے, اللہ کے ساتھ کلام کیسے کرنا چاہیے. خدا کی قسم ہے 10 کروڑ انعام رکھو, نہیں بتا سکتے, کیونکہ دشمن نے ڈیٹا نہیں دیا. اہل بیت کا کمال یہ ہے, ہر سال عشرے ہوتے ہیں, ڈیٹا پھر بھی کم پڑ جاتا ہے. ہاں مناظرے سے وقت کم پڑ جاتا ہے, ڈیٹا اتنا زیادہ ہے. 90 جلدیں بہار نہج البلاغہ پہ شر ہیں, ہم نے ابن ابی الحدید نے شرح لکھی علی کے کلام پہ, شرح پہ شرح, شرح پہ شرح. نہ قرآن کی تفسیر ختم ہوتی ہے, نہ علی اور آل علی کے کلام کی تفسیر ختم ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ حقیقت ہے, واللہ اتنا علم دیا. خود طارق جمیل کتنے بڑے عالم ہیں اہل سنت کی, کتنی کتابیں اس نے پڑھی, لیکن آج بھی آتا ہے امام زین العابدین کی دعائیں پڑھتے ہوئے رو لیتا ہے, کہتا ہے ایسی دعائیں, ایسے خزانے شیعوں کے پاس ہیں. دعا میں جاؤ خزانے موجود ہیں, سائنس میں جاؤ گفتگو موجود ہے, ادب میں دیکھو, عرب ادب میں دیکھو, علی سے بڑا ادیب نہیں ملتا. شعر و شاعری دیکھو, مولا سے بڑا کوئی شاعر نہیں ملتا. ہاں مشاور مولا کے, حکمتیں علی ابن ابی طالب کی, کیونکہ اہل بیت نے ڈیٹا دیا. اگر تو دشمن کو شکست دے سکتا ہے ڈیٹا کے ذریعے. اب اس وقت سوشل میڈیا, یہ جو اسپیس ہے جس کو آپ جی بی بول دو, پہلے کے بی تھا, پھر ایم بی, پھر اب جی بی, ہاں اب 1 TB اور 13, یہ ڈے بائی ڈیز بڑھتا جا رہا ہے نا. مطلب ڈیٹا اتنا آ گیا کہ 700 MB کی سی ڈی کم پڑ گئی, پھر 6 GB کی سی ڈی بنائی انہوں نے, پھر وہ کم پڑ گیا, پھر انہوں نے ہارڈ ڈسک بنائی, پھر یو ایس پیز بنائی, اب یہ کیا کریں کلاؤڈ پہ ڈیٹا رکھ رہے ہیں, کہ مطلب بندہ ان چیزوں کا بھی محتاج نہ رہے, انلمیٹڈ ڈیٹا. پہلے یہ تھا کہ میرے موبائل کی بھائی میموری یا اپنا اسٹوریج کم ہو گیا ہے, اب ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے. آئی ڈی بنا دو مثلا جی میل پہ, انلمیٹڈ ڈیٹا خرید کرو اور جو ہے وہاں پہ کیا کرتے جاؤ, اپلوڈ کرتے جاؤ. تو وہ اگر اسپیس دے رہے ہیں ساتھ میں ڈیٹا بھی دے رہے ہیں. لیکن میں نے اس جوان کو کیا ڈیٹا دیا, سوچ نہیں ہے نا. جب قوموں کی سوچیں بنے, آج کتنے ہمارے جوان ہیں جو فلمنگ کا کورس کیے ہوئے ہیں, اگر وہ فلمیں بنا رہے ہیں تو بھی بنا سکتا ہے. کتنے جوان ہیں, وہ بری چیز بنا رہے تو اچھی چیز بنا. ہمارے لوگوں نے جناب مختار کو فلم کے ذریعے سے پہچانا نا, جناب یوسف کی فلم آئی نا واقع کربلا, جتنا فلم سے تو سیکھتا ہے کسی اور چیز سے نہیں سیکھتا. وہ سمجھ گئے کہ ان سب سے طاقتور ترین چیز جو اللہ نے انسان کو دی ہے وہ خیال ہے. یہ جتنی امیجنیشن انسان کے پاس ہے حیوان کے پاس بھی نہیں. آپ یہاں بیٹھے بیٹھے کربلا گھوم کے آ جاؤ گے. سارے آئیڈیاز, کریٹیوٹی جو ہے وہ آپ کے مائنڈ سے جنم لیتی ہے. ظاہر لیکھک, رائٹرز, کتنے شیعہ ہیں جو رائٹر ہیں, کتنے شیعہ ہیں جو ڈائریکٹر ہیں, کتنے شیعہ ہیں جو اینیمیشن میں کام کر رہے ہیں. مطلب ہم نے نہیں کیا, یہ تو انقلاب اسلامی کے بعد ایران نے فلمیں بنانا شروع کر دی نا. ابھی جناب سلمان فارسی کی بن رہی ہے, انشاءاللہ جب آئے گی آپ کو لطف آئے گا. مختار نامہ بنایا, سب سے پہلے مولا علی کی فلم بنائی, رسول خدا کی فلم بنائی, امام رضا کی فلم بنائی, ابھی انبیاء کے مختلف قصے کہانیاں. تو اگر تو دشمن کو اسپیس دے گا, یہ چھوٹا بچہ ہے, تم اس کو ٹی وی سے دور نہیں کر سکتے, تم موبائل سے دور نہیں کر سکتے. بچہ کیا سمجھے کیا گندا ہے, کیا اچھا ہے, کیا برا ہے, کیا برا نہیں ہے. تو سمجھانے بیٹھ جائے گا بچہ تو اسے تنگ آ جائے گا, ماں باپ سے بیزار ہو جائے گا. تو اس سے پہلے کہ تو اس کو یہ چیزیں سمجھائے, تو ٹی وی پر کوئی ایسی چیز لگا جس کو سیکھ کر یہ حقیقی اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی صلاحیت پیدا کرے. تو ہم نے سب سے بڑی کوتاہی کی، ہم نے وہ ڈیٹا نہیں دیا جوانوں کو۔ تو آج آپ کے ذہنوں کو، جسے ماڈرن سلیوری کہتے ہیں، ایک غلامی وہ تھی جو ہاتھوں میں زنجیریں باندھی جائیں، آج ذہنی طور پر تقریباً لوگ غلام ہیں۔ مجھے کون بتاتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ مجھے کون بتاتا ہے کون سی سافٹ ڈرنک مجھے پینی ہے یا نہیں پینی؟ مجھے کون بتاتا ہے کون سے کپڑے پہننے ہیں یا نہیں پہننے؟ یہ ساری سیلیبریٹیز ہیں جو ہمیں گائیڈ کرتی ہیں۔ اب سب سے زیادہ ذمہ داری اس قوم کی سیلیبریٹیز پہ آتی ہے، نوح خانوں پہ آتی ہے، خطیبوں پہ آتی ہے، نامور شخصیات پہ آتی ہے، کیونکہ قوم کے بچے ان کو کاپی کرتے ہیں، اور افسوس سے یہ ساری سیلیبریٹیز فاسقوں اور فاجروں کو کاپی کر رہی ہیں۔ جو نظریہ وہی تھا، تبرج کا نظریہ، کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اچھا دکھنے کے لیے۔ ایک مومن نے انچولی میں کہا کہ مولانا علماء کی بڑی ضرورت ہے۔ میں نے کہا بھیج دیتے ہیں، کہ نہیں مولانا عالم ایسا بھیجیے قد کا بڑا ہو، شکل کا خوبصورت ہو۔ میں نے کہا بھائی یہ شرط کب سے لگنا شروع ہو گئی؟ پہلے تو یہ تھا متقی ہو، علم رکھتا ہو، خط کا نہیں، اب صرف یہی مارکیٹ میں بک رہا ہے، دکھنے کا اچھا ہو، قد کا بڑا ہو اور شکل کا اچھا ہو۔ کیونکہ یہ زمانہ فیس کا زمانہ ہے، یہ زمانہ حسن کا زمانہ ہے۔ اب اس بازار میں وہی بکتا ہے جو ظاہری طور پر حسین ہے۔ کب سے ہم مٹیریلسٹ بن گئے؟ ہاں پہلے لوگ یہ دیکھتے تھے تقویٰ ہے کہ نہیں، چلو کچھ بھی نہیں، ہدایت دے رہا ہے کہ نہیں، علم دے رہا ہے کہ نہیں، تو جب تک تیری سلیکشن اچھی نہیں ہوگی تیری ہدایت نہیں ہو پائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسے ایسے گروپس بن چکے ہیں، اب یہ بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ یہ مارکیٹ میں سب چیزیں چل رہی ہیں، کہ مولانا صاحب 15,000 دے دیں، 20,000 دے دیں، بھائی آپ کیا کرو گے؟ کہ پبلسٹی کریں گے، ہمارے پاس 100 گروپس ہیں، ہاں مثلاً مجمع 2,000 کا ہے، ہمارا کام ہے اس کو 20,000 دکھانا۔ ایسی افواہیں مارکیٹ میں پھیلائیں گے۔ آج یہ خطیبوں کی جنگ دیکھ رہے ہیں آپ، فلاں اتنا مجمع لوٹ گیا، عوام کا مزاج بھی لگے نا۔ اب یہاں تو یہ اصطلاحیں استعمال نہیں ہوتی، پنجاب کے اور انٹیریئر سندھ میں کہتے مولوی نے ایسی مجلس پڑی مٹکے توڑ دیے، بولتے مولانا وہ مولانا چاہیے، مٹکا توڑ مولانا چاہیے۔ اب پتہ نہیں یہ مجلس حسین پڑھنے جا رہے مٹکے توڑنے جا رہے ہیں، کہ جوشیلا مولانا چاہیے سامنے میز ہو میز توڑ دے، یہ ذہنیتیں چل رہی ہیں، عقیدتیں ختم ہو گئیں۔ پہلے علماء سے ایک عقیدت ہوتی تھی، ایک احترام ہوتا تھا، اب صرف اس لیے مجمع جمع کرے۔ ایک جگہ تو ہم گئے، وہ بیچارہ دیہاتی تھا، تو ظاہر ہے کبھی کبھی سفر میں جاتے ہوئے لیٹ بھی ہم ہو جاتے ہیں، تو اذان کا ٹائم قریب تھا، میں نے کہا ابھی پڑھاؤ گے تو 10 منٹ پڑھوں گا، نماز کے بعد پڑھاؤ تو میں ویسے ہی سوا سوا گھنٹہ پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا مسئلہ نہیں، کمولی صاحب آپ بڑے دیر سے آئے ہیں۔ میں نے کہا اب سفر میں لیٹ ہو گئی۔ کہ یہاں لوگوں کی ذہنیت ہے، اگر پہنچ گئے تو ہور ہو، اور مولوی صحیح ٹائم پہ نہیں پہنچا تو شمر ہے۔ مطلب بانی تب تک راضی صحیح ٹائم پہ پہنچ جائے، کہ پھر ساری عقیدت کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی۔ عوام اس نہج پہ آ کے پہنچی ہے، 10 بار فون کرتے مولانا مجلس سے، بھائی ٹائم نہیں ہے، محدود ٹائم ہے، ایک دن میں بندہ کتنی مجلسیں دے؟ میکسیمم 2 مجلسیں، 3 مجلسیں آدمی پڑھے گا۔ اب جس کو مجلس نہ دی، بولتے ہاں مولوی کو دوسرے نے پیسے زیادہ دیے، وہاں چلا گیا۔ پھر بولتے ہم کوئی اور مولوی دیتے ہیں اسے پڑھا لو، نہیں مولانا مجمع جمع کرنا ہے ہم نے، مطلب خلوص ختم ہو گیا۔ یہ نہیں کہ اگر 5 لوگ بھی آئیں صرف سیدہ مجھ سے راضی ہو جائیں، آج ہی ہم میرا نام ہو جائے، فلا آدمی میرے پاس پڑھ کے کیا، اتنا مجمع میں نے اکٹھا کر لیا۔ یہ آخری زمانے کی نشانی ہے، کہ رسول خدا فرماتے ہیں آخری زمانے میں تبرج آ جائے گا، تو مجلس کرا، تیرا مقصد ہے مجلس امام حسین کرا، نہ کہ مقصد ہے تو لوگوں کو راضی کرے، دکھاوے کے لیے کرے۔ فرمایا جو دکھاوا کرے وہ قیامت میں مشرکوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، لیکن جو خلوص اختیار کرے وہ شیعوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد و عجل فرجہم، تو کچھ حالات حاضرہ پر بھی پڑھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے مجھے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا. کوئی بھی ڈرامہ دیکھیں، فلم دیکھیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سوچ ہوتی ہے، تھنک ٹینکس بیٹھتے ہیں. اگر یہ خاتون 20 قسطیں دیکھے گی، اس کے ذہن میں کوئی چیز ڈیولپ ہوتی ہے سلولی سلولی. یہ بچہ دیکھے گا، اس کے ذہن میں سلولی سلولی کیا ہوگا، ڈیولپ ہوگا. بچے چھوٹے چھوٹے کارٹون دیکھتے ہیں نا، اب اس کارٹون میں مثلاً چھوٹی چھوٹی بچیاں دکھائی جاتی ہیں جنہیں منیمم کپڑے پہنے ہوتے ہیں. اب یہ بچی دیکھے گی، اس کی آنکھوں کو عادت ہو جائے گی، اس کا حیا کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، عفت کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. آپ کائنات میں آئے تاکہ اپنے وجود کی حفاظت کریں. جب پتہ چل گیا کہ میں تہذیب نفس کے لیے آیا ہوں، اب یہ کون بتائے گا؟ مولا امیر المومنین بتائیں گے نفس کو کیسے بچانا ہے. کہ تمہاری مختلف کھڑکیاں ہیں، آنکھ روح کی کھڑکی ہے، کان روح کی کھڑکی ہے، زبان روح کی کھڑکی ہے، شکم روح کی کھڑکی ہے. اب تجھے توجہ کرنی ہے، تو آنکھوں سے کیا دیکھ رہا ہے؟ کوئی ایسی تصویر نہ ہو جو تمہارے روح کو تباہ و برباد کر دے. تو زبان سے کون سا جملہ بول رہا ہے؟ کوئی ایسا جملہ نہ ہو جو تمہارے روح کو تباہ و برباد کر دے. تو اگر تو کنٹرول کرنا سیکھ گیا، تو کمپلیٹلی تہذیب اہل بیت کو حاصل کرنے کی صلاحیت پا سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عجل فرجہم، تو غور کرنا چاہیے میرا بچہ کیا دیکھ رہا ہے. جوان کو سوچنا چاہیے. معصوم فرماتے ہیں نگاہ حرام اس وقت دو گناہوں کا سب سے بڑا سامنا ہے. ماشاءاللہ کما سب رہے ہیں، اللہ نے رزق و روزی دی ہوئی ہے، کبھی تنگی بھی آتی ہے، کبھی رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے. پاکستان کیوں بنا، وجہ کیا تھی؟ کہ اپنے گھروں کو، زمینوں کو انڈیا سے سارے چھوڑ کے اس زمین کو وطن بنایا. کیونکہ اللہ نے کچھ احکام ایسے رکھے ہیں جن احکام کی وجہ سے ہم کافروں کے ساتھ ہمارا رہنا تقریباً مشکل ہو جاتا ہے. کہا کافر نجس ہے، مشرک نجس ہے. اب ظاہر ہندو کافر ہیں، مشرک ہیں. اب گلی میں گھر، اسکول میں جائیں تو ہندو ساتھ، مثال دے رہا ہوں، بزنس کریں تو ہندو ساتھ. اب برا تو لگتا ہے، بندہ آگے ملے اس کو ہاتھ بھی ملانا ہے، ہاتھ گیلا تو بندہ نجس. گرمی کا موسم بس میں بیٹھے وہ آپ کو لگا کپڑے نجس، بازار میں گئے بھوک لگی اس نے کھانا بنایا، کھانا نہیں کھا سکتے. پہلی جو اللہ نے شرط رکھی ہوئی رکھی. اللہ شرط کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ وہ تجھے کسی شے سے دور کرنا چاہتا ہے. فلسفہ سمجھو دین کا. سیانت ایسے پیدا نہیں ہوتی. کہا وضو کرو، پانی کون سا ہو، پاک ہو، غصب بھی نہ ہو. پھر نماز میں اس کی یہ شرط ہے قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے. جب شرائط رکھی جاتی ہے نا، تو چیز کو منیمائز کیا جاتا ہے. کہ کافر نجس ہے، اب نجس ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہوں، ہاتھ ملاؤں گیلا ہاتھ ہو نجس، پسینے کے ساتھ کسی کے ساتھ گلے ملوں وہ نجس، اسکول میں جاؤں بچوں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہاں نجاست ہو جاتی ہے. پھر کہا کہ مسلمان کا ذبیحہ اپنا ہے. اب یہ ذبیحہ مجھے کہاں ملے؟ در مسلم سوسائٹی ہوگی تو ذبیحہ ملے گا، مطلب نہ ان کی مٹھائیاں کھا سکوں، نہ بریانیاں کھا سکوں، جگہ جگہ بندہ پریشان. تیسری شرط، تو اس سے نکاح کر سکتا ہے جو مسلمان ہو، اب بیٹی بھی نہیں دے سکتا. اب بچوں کا کیا قصور؟ اسکول میں پڑھیں، کالج میں پڑھیں، لڑکے لڑکیاں ساتھ، سسٹم سارا ملا ہوا، بچی کو کوئی لڑکا پسند آ گیا، لڑکے کو کوئی بچی پسند آ گئی، اب ایمان تو اتنا نہیں، دین تو اتنا نہیں، جذبات کا قبضہ ہو گیا، لہذا زندگیاں تباہ ہو گئیں. بچی نے کہا مجھے شادی کرنی ہے، بچے نے کہا مجھے شادی کرنی ہے، پھر قانون آئے گا سپورٹ کرے گا، آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے. سب سے بڑی چوٹ جو محمد علی جناح قائد اعظم کو لگی وہ یہ تھی کہ ان کی اپنی بیٹی نے پارسی سے شادی کر لی. تو جس بندے کو لگی ہو نا، اسے پتا ہوتا ہے اس معاشرے میں وہ یہ چونٹ کھا چکے تھے. کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بیٹیاں بھی ایسی ہو جائیں. آج میں کتنے ایسے اپنے شیعوں کو جانتا ہوں جن کے لڑکوں نے ہندو لڑکوں سے شادی کی ہوئی ہے، انڈیا میں یا بعض افریقن کنٹریز میں اپنے. کیوں؟ کیونکہ مکس جب ماحول ہو جاتا ہے، انوائرمنٹ جب مکس ہو جاتا ہے، تو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تبھی اللہ یہ چاہتا تھا کہ مسلم سوسائٹی اور مسلم انوائرمنٹ کافر سے الگ ہو. جب تو اس انوائرمنٹ میں جائے گا اس کے اثرات آٹومیٹیکلی چاہتے ہوئے نہ چاہتے تیرے اندر آئیں گے. یعنی یہ بالکل ایسے ہے کہ بندہ کہے کہ مولانا میں پانی میں جاتا ہوں پر گیلا نہیں ہوں گا. یہ ناممکن ہے کہ تو پانی میں جائے اور تیرا بدن گیلا نہ ہو. تو کافروں کے ساتھ رہے ان کی عادتیں تیرے اندر نہ آئیں, تو مشرکوں کے ساتھ رہے ان کی عادتیں تیرے اندر نہ آئیں. تبھی کئی ان کی عادتیں ہمارے اندر آ گئیں. اب کیونکہ ہم وہاں رہتے تھے, ہندو معاشرہ تھا, تو ہندو معاشرے میں حجاب کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں, محرم نہ محرم کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ادب ہے, کانسیپٹ نہیں ہے. حیا ہے, اسلام والی اسٹرکٹنیس نہیں ہے. اب ظاہر ہے وہاں سے جب مسلمان آئے تو ان میں بھی اتنا حجاب نہیں تھا, لیکن جب تم پاکستان میں آئے ایک اسلامی معاشرہ تجھے ملا تو یہاں پہ مجھے کیا کرنا تھا؟ مجھے اسلامی اقدار کو اپنے اوپر نافذ کرنا تھا نا. دوسروں کو چھوڑ دیں, کم از کم جو علی کا شیعہ ہے اس میں تو یہ اقدار ہونے چاہیے نا. بندے کا اندر غیرت دینی انسان کی جاگتی ہے جب ٹی وی پر کوئی خاتون کا نام مثلا نسبت خود کو سید کے ساتھ دیتی ہے اور بد حجاب ہو کے بیٹھی ہوتی ہے. یہ بدنامی مکتب کی ہے نا. آپ غور نہیں کر لے کہ ریسنٹلی یہ دو تین بچیوں کے جو واقعات ہو رہے ہیں وہ شیعہ فیملی سے کیوں ہیں؟ اسپیشلی سید فیملی سے کیوں ہیں؟ کیوں پھر ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ کیوں ایسی فلمیں بنائی گئیں کہ پتہ نہیں سیدوں میں بڑا ظلم ہوتا ہے, بیٹیاں باہر نہیں دیتے, یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. اچھا تمہیں اتنی ہمدردی ہو گئی سیدوں کے ساتھ, انویسٹ کر دیا تم نے, فلمیں بنا دی. یہ فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے, معاشروں کو تباہ کرنے کے لیے. یہ ریسنٹلی جو کیس اتنا مشہور ہوا پورے پاکستان میں, کئی لوگوں نے ان کے والدین سے ہمدردیاں کی, ہمدردیاں ہیں بھی, لیکن کبھی غور کیا کہ اس کو اتنا پروموٹ کیوں کیا گیا, پھر اتنا سپورٹ کیوں کیا گیا؟ 16-17 سال کا بچہ, اسے اتنا سپورٹ کیا جا رہا ہے. اس میں باہر کے ممالک کی این جی اوز انوالو ہوتی ہیں. ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو. ایک چیز پاکستانی معاشرے میں عجیب ہے, نہیں ہے, ہمارے اقدار کے خلاف ہے. حکم شریعت ہے کہ بیٹی باپ کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. یہ ایف ای ٹی ایف کے جو شرائط لگائے جاتے ہیں ان کے قوانین میں کہ تم ایسا قانون بناؤ کہ بچی اگر باپ کی اجازت کے بغیر نکلے تو جج اسے نکاح کی کیا دے, اجازت دے. کیونکہ وہ قوانین جو بیسڈ ہیں وہ شریعت کے بیس نہیں ہیں, وہ ہیومینٹی کے بیس پر ہے. اب ہیومینٹی کیا ہے, ایک لمبا سبجیکٹ ہے. اب پروموٹ کیوں کیا گیا, دکھاتے ہیں. ایک بچی ہے, اب ریسنٹ جو ریسرچ ہے اس کو چھوڑ دیں, میں شروع والی امیج بتا رہا ہوں. ایک بچی ہے, گھر سے نکلی ہے, کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے, شادی کر لیتی ہے, ماں باپ کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی, سسٹم اسے سپورٹ کرتا ہے, پولیس کے کچھ لوگ اسے سپورٹ کرتے ہیں. اب یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہوتے, یہ کارندے ہوتے ہیں. یہ فورین جو این جی اوز ہوتی ہیں وہ فنڈ کرتی ہیں کہ آپ ایسے بچے بچیوں کو سپورٹ کرو. کیوں سپورٹ اسے کریں گے, جیسے ملالہ تھی اس کے لیے یو کے سے ہیلی کاپٹر بھیجا گیا. جب کوئی چیز چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے کیا بن جاتا ہے, ایک سمبل بن جاتا ہے. آپ کے لیے کیا بن جاتا ہے, ایک معیار, رول ماڈل بن جاتا ہے. اب پورے پاکستان میں چلے جائیں, گلگت سے لے کے بلتستان تک, وہاں سے لے کے کوہاٹ تک, اور کوہاٹ سے لے کے کوئٹہ تک چلے جائیں, کسی بھی بچے سے پوچھیں گے اس بچی کو جانتے ہو, کہیں گے ہم جانتے ہیں. مطلب فیمس ہو گیا, ایک کیس مشہور ہو گئی. اب اس فیمس کیس کو رول ماڈل بنانا ہوتا ہے. رول ماڈل کیا, کہ سسٹم سپورٹ کرے گا فیک رپورٹس کے ذریعے, غلط ججمنٹ کے ذریعے, تاکہ ہر گھر میں جو بچی بیٹھی ہے اس کے لیے اس کو رول ماڈل بنایا جائے کہ اگر کل تجھے بھی کوئی پسند ہو, تم گھر سے نکلو گی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تیرے ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے, سسٹم تجھے سپورٹ کرے گا. اس طرح کیسز, ملالہ کو انہوں نے کیس بنایا کہ اگر تم اس طرح بہادری کر کے مثلا اٹھتی ہو طالبان کے خلاف تو گھبراؤ نہیں, کوئین ہیلی کاپٹر بھیجے گی تمہارے لیے. یہ سوچ کریٹ کی جاتی ہے رول ماڈل کی کربلا میں حسین ایک رول ماڈل بنا رہے ہیں نا، علی اکبر رول ماڈل ہے، شجاعت کا رول ماڈل، عباس رول ماڈل ہے، ادب کے رول ماڈل، بی بی زینب رول ماڈل ہیں، حیا اور عفت کا رول ماڈل، یہ کس کے رول ماڈل ہیں؟ والدین کی نافرمانی کے رول ماڈل، معاشرے میں انارکی پیدا کرنے والے رول ماڈل، ایسے بچے بچیاں جو گھروں سے نکلتے ہیں ان کو ہی سپورٹ کرتے ہیں۔ کئی ایسے میں جوانوں کو جانتا ہوں جو کینیڈا چلے گئے، ریفیوجی اسائلم لے لیا، انہی کیسز میں ہمارا ماں باپ نہیں چاہتا تھا، اولاد نہیں چاہتی تھی، انہوں نے جا کے وہاں پہ کیس بنا دیے۔ یہ معاشرہ اس لیے بنا، اسلامی معاشرے کا مطلب جس میں غیرت ہو، جس میں حیا ہو، جس میں عفت ہو۔ اگر عفت و غیرت نہیں تو مسلمان نہیں ہے۔ اب بچیاں کیوں ایسی بنتی ہیں؟ پھر میں بار بار کہتا ہوں، والدین کا قصور ہے۔ اگر بچپن سے خیال کیا جاتا، میری بچی موبائل پہ کیا دیکھتی ہے، کیا گیم کھیلتی ہے، ہاں میری بچی کون سا ڈرامہ دیکھتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں اس نے ذہنی طور پہ کسی کو اپنا رول ماڈل بنایا، باپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ اگر کوئی لباس پسند کرتی ہے کیوں کرتی ہے، یہ جوان اگر کسی چیز کے پیچھے جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے، دیکھو تو صحیح اس کے ذہن میں کوئی غلط رول ماڈل تو نہیں ہے۔ اللہ نے تجھے بہترین رول ماڈل دیے، یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے سیدہ فاطمہ کو اپنی بچیوں کے لیے ایک رول ماڈل ابھی تک نہیں بنایا۔ نہج البلاغہ مولا فرماتے ہیں، مل مجاہد الشہید فی سبیل اللہ ممن قدر فعفا۔ شہید مجاہد کا ثواب وہ بندہ کما سکتا ہے جس کو یہ طاقت ہو کہ وہ بے حیا بنے پر حیا کی پاسداری کرے۔ عفت مومن کی صفت ہے، مطلب قدرت رکھے، ہرزگی کرے، اللہ کی مخالفت کرے۔ فرمایا اس کا درجہ مجاہد فی سبیل اللہ شہید کے درجے سے زیادہ بلند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شہید اپنے بدن کو قربان کرتا ہے، یہ اپنی خواہش نفس کو قربان کرتا ہے۔ اس کا مقام اس سے بلند ہے۔ آج وقت بہت ہو چکا ہے اس عفت کے ٹاپک پہ، کیونکہ عفت کی اقسام ہیں۔ جب لفظ عفت و حیا آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں عفت صرف عورتوں کے لیے، نہیں، مرد بھی عفیف ہونا چاہیے۔ عفت کی اقسام ہیں، یہ جو کھڑکیاں خدا نے دی ہیں، آنکھ عفیف ہو، ہاتھ عفیف ہوں، زبان عفیف ہو۔ علماء اخلاق فرماتے ہیں اگر تو نے آنکھ سے بے عفتی کی ہے، جتنی دیر آنکھ سے بے عفتی کی ہے اتنی دیر آنکھ سے اچھے کام کر۔ مثلاً جوان سوچے کہ اگر میں نے زندگی میں 100 گھنٹے گندی چیزیں دیکھی، اب 100 گھنٹے ان آنکھوں سے اچھے کام کر، 100 گھنٹہ تقسیم کر دے، قرآن پڑھ، نہج البلاغہ پڑھ، مولا حسین کی زیارت کر۔ شہید مطہری کے لیے مشہور تھا نا، کہتے النظر الی الوالد بالرحمت والرأفہ عبادہ۔ ماں باپ کو رحمت اور رافت سے بندہ دیکھے نا تو عبادت ہے۔ تو نے 10 گھنٹہ گندی چیزیں دیکھی ہیں، 10 گھنٹہ ماں باپ کو رافت اور رحمت سے دیکھ لے، عبادت ہو جائے گی۔ النظر الی وجہ العالم عبادت، عالم با عمل کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ شہید مطہری کے لیے مشہور، اس زمانے میں یہ فوٹو ووٹو نہیں تھے، شہید مطہری اپنی کتاب میں آیت اللہ العظمیٰ قاضی کا فوٹو رکھا کرتا تھا۔ کسی نے شہید سے کہا، شہید یہ سید کون ہے؟ کہا گئے قاضی عارف باللہ ہیں۔ کہ ان کا فوٹو کیوں رکھا ہے؟ کہ اللہ کا فرمان ہے عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب ہم دن رات منحوس چہرے دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی پر، فاسق کا چہرہ، فاجر کا چہرہ، گندی گندی عورتیں، ایکٹریسز، گندے گندے کام کرنے والی، ہمارے بچوں انہیں کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، منحوس سیاستدانوں کے چہرے، 8-8 گھنٹے ٹی وی پر۔ کسی نے کہا مولانا نواز شریف کتنا معصوم دکھتا ہے شکل سے، وہ ایک نکلا تھا نا، وہ بندہ کہہ رہا تھا کون سیاستدان اچھا ہے کون برا ہے، تو اس نے کہا میں نواز شریف کا سپورٹر ہوں، تو اس نے کہا چلو دعا کرتے ہیں اللہ تمہیں شریف جیسے بیٹے دے۔ کہا نہیں یہ دعا نہیں کرتے۔ तो यहीं से पता चलता है ना कौन बंदा अच्छा है कौन बंदा बुरा है। हम सब दुआ क्या करेंगे, ऐ खुदा ऐसे बच्चे दे जो अली अकबर की सीरत वाले हों। हाँ, इससे अच्छे रोल मॉडल हैं तुम्हारे पास? आगे आओ, आगा काजी जैसे, आगा बहजत जैसे, कासिम सुलेमानी जैसे, खुमैनी जैसे, आरिफ हुसैनी जैसे, सिप्ते जाफर जैसे, ये सारे रोल मॉडल तुम्हारे पास हैं कि नहीं है? लेकिन हम दिन रात कितने मनहूस चेहरे देखते हैं, आंखों को नजिस करते हैं। आंख बनी या इमाम जमाना को देख, या इमाम जमाना के किरदार जैसों को देख। जब सुबह से शाम तक ये आंखें इस खातून की, इस बच्ची की बदहिजाब औरतों को देखेंगी, शर्म नहीं आती। मुसलमान मुल्क है, शर्म से डूब के मरना चाहिए इसके हुक्मरानों को। ढूंढ ढूंढ के हम थक जाते हैं, कोई न्यूज चैनल हो जिसमें औरत आए हिजाब के साथ। अब इस टॉपिक पे तो मैं इन डीप इन डिटेल कल बात करूंगा कि इफ्फत को किस तरह मुआशरे से ख़त्म किया गया, कितनी घिनौनी साजिश करके। अभी दो चीज़ें अगर आपसे ख़त्म हो गई ना, गैरत और हया, किसी काम का बंदा नहीं रहता। ये दो सिफात हैं जिस पे इस्तेकामत दिखानी है, ये दो सिफात हैं जिस पे बंदा सरख़म तस्लीम जब तक न करे। वो मर्द मर्द नहीं जैसे बीवी पर गैरत ना आए, वह औरत नहीं जिसके वजूद में इफ़त और हया ना हो। वली वाला हो ही नहीं सकता जिसके अंदर हया ना हो, जो सैयदा ज़ैनब का मानने वाला हो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके औरतों की इफ़त और हया को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। दुनिया में चार बड़े से बड़े बिजनेस हैं, ये जहन में रखिए, कल इसकी तफसील में आऊँगा। सबसे बड़ा बिजनेस दुनिया में ड्रग का बिजनेस है, जो नंबर वन है। सबसे ज़्यादा जिसमें पैसा कमाया जाता है वो ड्रग्स के ज़रिए पैसा कमाया जाता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो हथियारों का बिजनेस है। ये टैंकें, ये हथियार, ये बम जो बेचे जाते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें पैसा है। तीसरा बिजनेस दुनिया में सबसे ज़्यादा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आप सुनते हैं ना, छोटे बच्चे और बच्चियों के बेचने का बिजनेस है। खरीदा जाता है, बच्चियों को बेचा जाता है। इसी आपके मुल्क में ये बिजनेस होता है, मलेशिया में, मुख्तलिफ मुल्कों में जाएंगे। सबसे चौथे नंबर पर बिजनेस आता है ये नव पेट्रोल का बिजनेस, मुल्क बेचते हैं चौथे नंबर पर। पहला बिजनेस भी गंदगी का, दूसरा बिजनेस भी लोगों की कत्लो गारत का, तीसरा बिजनेस इफ्फत और बेहयाई का बिजनेस है। और उसके बदले में क्या देते हैं? पैसा देते हैं, माशरे को तबाह बर्बाद करते हैं। खर्च तो ले इस्लाह उम्मत जद्दी, हुसैन इसलिए निकला ताकि अपने जद की, शिया नहीं, अपने जद की उम्मत की इस्लाह करे। तो तुम पर सिर्फ ये वाजिब नहीं कि अपने बच्चों की इस्लाह करो, बल्कि ऐसे बनो दूसरे मुसलमान भी तुझे देखकर किरदार अली इब्न अबी तालिब अपनाएं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज्जल फरजहुम। बरतरीन सिफत, तब तक हम अफीफ नहीं बन सकते जब तक हम बाअदब न बने। करबला अदब का मैदान है। हज़रत अब्बास को अल्लाह ने यह मकाम अता किया किस चीज़ की वजह से? अदब की वजह से। किसका अदब किया? अपने इमाम ज़माना का अदब किया। रब्त मुसीबत के लिए गाजी अब्बास की ये फजीलत है, बयान कर रहा हूँ। दो मुहर्रम का दिन हुआ, शिमर ने कहा कि नहरे फुरात के किनारे से खेमों को हटा दिया जाए। अब्बास लश्कर के से पैसा ला रहे, कहते गाजी अब्बास ने अपनी तलवार से खत खींची, कहा जब तक अब्बास जिंदा है किसी में जुर्रत है तो ख़त को पार करके दिखाए। तारीख लिखती है कि इमाम हुसैन दूर से ये मंज़र देख रहे थे। पहले रियलाइज़ कीजिए कि खुदा ने गाजी अब्बास को इतना बड़ा मकाम अता क्यों किया है कि एक तरफ हुसैन का रोज़ा, दूसरी तरफ हज़रत अब्बास का रोज़ा। दूर से ऐसे लगता है दोनों इमामों के रोज़े हैं, भाई तो और भी थे ना, लेकिन अब्बास आलमदार का इतना दर्जा क्यों है? तो फरमा मेरे जाहिर मेरी ज्यारत से पहले अब्बास की जरी को चूमना, फिर मेरे पास आना। अदब था हजरत अब्बास में, جس گھر کی چھت پر عباس کا علم لگا ہو اس چھت کے نیچے بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. یہ کیسے میاں بیوی ہیں جو عباس کے علم کے نیچے بے ادبی, یہ کیسا باپ اور بیٹا ہے جو عباس کے علم کے نیچے, یہ علم نہ لگا. ہم ہندو نہیں ہیں کہ سمبل بنا کے چیزوں کو پوجا جائے. علم نشانی ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ اس عباس کا علم ہے جس کے وجود میں ادب تھا, اور اس گھر میں وہ رہتے ہیں جو با ادب ہیں. خط کھینچی امام حسین یہ منظر دیکھ رہے تھے. خیمے میں آئے سیدہ زینب کے اور فرمایا کہ بہن زینب آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں. بی بی فرماتی جب میں نے حسین کے چہرے کو دیکھا تو چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے. میں نے کہا میرے ماں جائے بہن تجھ میں قربان, آج پریشان کیوں دکھ رہے ہو؟ زینب کے ہوتے ہوئے, بھائیوں کے ہوتے ہوئے, بیٹوں کے ہوتے ہوئے. کہا کہ بہن زینب دشمن نے کہا ہے خیمے ہٹا دیے جائے, میرے عباس نے خط کھینچی ہے اور بولا جب تک عباس ہے کسی میں جرت ہے تو آگے بڑھے. تو کہا حسین آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا بہن زینب میں یہ چاہتا ہوں کہ خیمے ہٹا دیے جائے. تو بی بی نے کہا پریشانی کی کیا بات ہے, جا کے عباس کو بول دیجئے. کیا عباس نے آج تک آپ کی بات کو ٹالا ہے؟ کہا بات نہیں ٹالی اسی لیے تو پریشان ہوں. کیا مطلب بھیا حسین؟ کہا بہن زینب وہ دن یاد ہے جب حسن کے جنازے پہ 70 تیر لگے تھے, نواسے کو نانا کے ساتھ دفن نہ کرنے دیا جا رہا تھا. ہاں یاد ہے. کہا اس وقت میرے عباس نے تلوار نکالنا چاہی تھی, میں نے ہاتھوں کو روک لیا تھا. میں نے کہا عباس اب لڑنے کا وقت نہیں ہے. کربلا کا بہن زینب جب اس لعین نے مدینے میں مجھ سے بیعت مانگی اور بلند آواز سے بات کی تھی اس وقت بھی عباس نے تلوار نکالی. میں نے کہا عباس اب وقت نہیں ہے. کربلا کا چپ کر گیا میرا شیر. کہا کہ قافلہ کوفے کے قریب آنے والا تھا, ہور نے میرا راستہ روکا تھا, لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تھا, اس وقت بھی عباس نے تلوار نکالی. میں نے کہا عباس اب نہیں. کربلا کا بہن زینب اب تو کربلا بھی آ گئی, اب کیسے روکوں اپنے چری کو؟ بہن زینب عباس جوان ہے, عباس کا بھی تو غرور ہے. پہلے جب جب میں نے روکا تنہائی تھی, اب تو دشمن کو للکارا ہے کہ کسی میں جرت ہے جب تک عباس زندہ, کیسے روکوں عباس کو؟ کیونکہ زینب نے فرمایا حسین آپ گھبرائے نہیں, میں عباس کو سمجھاتی ہوں. مولا حسین چلے گئے. بی بی فضا کو کہا ذرا عباس کو بلا کے لا. جناب فضا فرماتی میں خیمے کے دروازے پہ آئی, حرم کے جو خیمے تھے غازی کو پتا تھا. فضا کہتی ہے میں نے عباس کو دیکھا, آستینیں چڑھائی ہوئی تھی, ماتھے پہ پسینہ تھا, آنکھوں میں غیظ و غضب کا خون جمع تھا, ہاتھ تلوار پر تھے اور دشمن کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے شیر اپنے شکار کو جھانکنا چاہتا ہے. کہتی اتنے میں میں نے آواز دینا چاہی, عباس کی نگاہ مجھ پہ پڑ گئی, وہیں سے روکا اما فضا آگے نہیں آنا, میں نہیں چاہتا میری بہن کا نام بھی کوئی سنے. خدا کی قسم جوا تیرے اندر یہ عفت ہے, یہ غیرت ہے؟ فضا کہتی ہے جب میں نے عباس کو آتا ہوا دیکھا نا, ماتھے پہ پسینہ, آنکھوں میں غیظ و غضب, آستینیں چڑھی ہوئی جس طرح ایک جنگجو جنگ کرنا چاہتا ہے. کہتے جب میرے قریب آتے گئے نا, آستینوں کو فوراً سیدھا کیا, ماتھے سے پسینے کو پوچھا, تھوڑی دیر خیمے کے پیچھے کھڑے ہو گئے تاکہ آنکھوں کی سرخی ختم ہو جائے. کہ ایسے خیمے کے در پہ کھڑے ہوئے جیسے 7 سال کا بچہ ادب کے ساتھ کھڑا ہے. آج کے جوان کو غصہ آتا ہے نہ باپ دیکھتا ہے نہ ماں دیکھتا ہے. مولانا غصے پہ کنٹرول نہیں ہوتا, تو کیسا عباس کا ماننے والا ہے؟ شوہر کو غصہ آتا ہے بیوی پہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے, تو عباس کا ماننے والا ہے؟ کب بچے کی طرح خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے اور آواز دی, آقا زادی غلام سے کوئی کام تھا؟ بی بی زینب نے کہا قمر بنی ہاشم, اے بنی ہاشم کے چاند اندر تو آ جا, زینب تیرا چہرہ تو دیکھ لے, سنا ہے تو آج بڑے غیظ و غضب میں ہے, آج تو بڑے جلال میں ہے. نگاہوں کو جھکائے رکھا, جی آقا زادی. کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا شمر نے بولا ہے خیمے ہٹا دیے جائے. تو تو نے کیا کہا عباس؟ بی بی میں نے خط کھینچی ہے, میں نے کہا عباس کے ہوتے ہوئے بیویوں کے خیمے کس کو ضرورت ہے ہٹائے, عباس کے ہوتے ہوئے حسین کے خیمے کون اکھاڑے گا؟ بی بی جب تک میں زندہ ہوں کیا ہونے دوں گا؟ کیا اس لیے ام البنین نے مجھے پیدا کیا تھا؟ بی بی زینب نے کہا عباس جانتی ہوں تو نے خط کھینچی, لیکن عباس حسین یہ چاہتے ہیں خیمے ہٹا دیے جائیں. میں جانتی ہوں تو نے دشمن کو للکارا ہے, میں جانتی ہوں تو نے خط کھینچی ہے. عباس تیرا غرور ہے, کوئی بات نہیں تو باہر نہ جا, تو بہن کے ساتھ بیٹھا رہے, میں اکبر کو بھیج دیتی ہوں, میں قاسم کو بھیجتی ہوں, خط بھی ہٹا دیں گے خیمے بھی ہٹا دیں گے, تو دشمن کے سامنے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تاریخ لکھتی ہے اتنا سننا تھا عباس با ادب کھڑے ہوئے کہنے لگے آقا زادی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, جب حسین یہ چاہتے ہیں خود جاؤں گا اپنے ہاتھوں سے خط مٹاؤں گا. آج مومن بولے مولانا دیندار ہونے میں شرم آتی ہے مجھے, لوگ ہنسیں گے مجھ پہ. عباس نے تو نہیں بولا شمر ہنسے گا مجھ پہ, لشکر یزید والے ہنسیں گے. کہ دنیا ہستی ہے تو ہنسے, میرا حسین راضی ہو جائے. یہ ادب تھا جس نے عباس کو عباس بنایا. دعا کرے خدا وہ ادب نصیب کر, کم از کم ادب عباس کا ایک قطرہ ہمارے دل میں بھی ڈال دے کہ ہم بھی اپنے مولا کا ادب کر سکیں. یہ راتیں مانگنے کی راتیں ہیں, اگر محرم میں بھی خالی ہاتھ گئے پھر اپنی قسمت پہ رویا کرو. یہ وہ مجلس ہے, یہ وہ جگہ ہے جو گنہگاروں کو حر بناتی ہے, دلوں کو ادب کے ساتھ کربلا کی طرف متوجہ کریں. شہداء کربلا کو سلام پیش کریں. السلام علی حسین وعلی
وعلى الصحابة.
سے السلام علی حسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین اصحاب حسین، میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلے سمجھ گئے میں کس شہید کی بات کر رہا ہوں، اے خدا تجھے حسن کے یتیم قاسم گواس جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلے قاسم کی پسلیاں ایسے ٹوٹی تھی جیسے مدینے میں زہرا کی پسلیاں ٹوٹی تھی، جن کی پسلیاں ٹوٹی، ایک لاشا حسین کا تھا جس پہ گھوڑے دوڑائے گئے، لشکر یزید کا سپاہی کہتا ابن سعد جب میں گھوڑے دوڑا رہا تھا میں نے حسین کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز سنی تھی، میں یہ جملہ پڑھوں یا نہیں، بڑا سخت جملہ کہ حسین کی بھی پسلیاں ٹوٹے تھے قاسم کی پسلیاں بھی ٹوٹی تھی، لیکن علماء فرماتے ہیں ایک بڑا فرق تھا حسین کی پسلیوں کے ٹوٹنے میں اور قاسم کی پسلیوں کے ٹوٹنے میں، حسین کی پسلیاں ٹوٹی جب حسین شہید ہو چکے تھے، قاسم ابھی زندہ تھا، دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئے تھے، سیدہ زہرا بھی زندہ تھے کہ لوہے کا کیلا بی بی کے پہلو میں لگا تھا، حسن کی نشانی بس ماں نے اپنے 13 سال کے جوان کو بٹھایا،
سب صاحب اولاد تیرے سال کے بچے کا بدن کتنا ہوتا ہے، نحیف ہوتا ہے، ماں نے بٹھایا کہا قاسم میں سید زادی نہیں ہوں، کل مجھے شرمندہ نہ کرنا، کل کوئی مجھے تانا نہ دے، ماں کے دودھ کا اثر تھا، قاسم اکبر سے پہلے تو جانا، آنا محمد سے پہلے تو جانا، میرا سر فخر سے بلند کرنا، ننا سا بچہ خیمے سے نکلا چچا کے خیمے میں گیا، مولا حسین کا سر سجدے میں تھا، اپنے ننے ہاتھ چچا کے قدموں پہ رکھ لیے، حسین نے جیسے سر اٹھایا کیا دیکھا، حسن کی نشانی ہے، قاسم کے سر کا بوسہ لیا، قاسم کے سینے کو حسین سونگنے لگے، کہا قاسم مجھے تیرے بدن سے حسن کی خوشبو آتی ہے، کہا چچا مجھے اجازت دیجیے گا، نہیں قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے، کہ چچا اتنا بتا دے کل شہیدوں میں میرا نام بھی ہے یا نہیں، امام حسین نے ایک جملہ کہا قاسم کل شہید ہونے والوں میں علی اصغر کا بھی نام ہے، اتنا سننا تھا ہاشمی خون غیرت میں آیا انگڑائی لے، چچا کیا ان کی اتنی جرات ہوگی کہ یہ خیمہ میں داخل ہو جائے، مولا حسین کو بڑا پیار آیا، قاسم کو سینے سے لگایا، نہیں میرے لال جب تک حسین زندہ ہے کوئی خیموں میں نہیں آئے گا، صبح ہوئی کئی مرتبہ آتے تھے جاتے تھے، اکبر شہید ہو گئے، قاسم نے یہ منظر دیکھا، روایت کے جملے تین مرتبہ حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا تھا، پہلی بار جب علی اکبر کا لاشا اربن اربا لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی، حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا، رو کے کہنے لگے چچا اکبر نہ رہے تو کیا ہوا، تیرا بیٹا قاسم زندہ ہے، چھوٹا تھا جوان بچہ تھا، حسین جب بھی سینے سے لگاتے تھے قاسم کے پاؤں زمین سے بلند ہوتے، دوسری مرتبہ جب اجازت نہ ملی تو بابا کا تعویذ دکھا، حسین نے تعویذ کھولا، حسن کی لکھی ہوئی خط تھی، لکھا حسین میرے غریب حسین میرے پیاسے حسین، میں حسن زندہ نہ رہوں گا لیکن میرا قاسم تو زندہ ہے، امام حسین نے رونا شروع کیا، حسن تو نے حسین کو یاد رکھا، کہتا ہے بھتیجے کو سینے سے لگا لیا، اتنا روئے اتنا روئے، فغش علیہما دونوں پہ بے ہوشی والی حالت طاری ہو گئی، قاسم کو باہر لائے، ماں دوڑی دوڑی گئی، حسن کا امام لیا، قاسم کے سر پہ رکھا، 13 سال عمر، حضرت عباس فرماتے ہر خیمے کو چھان مارا لیکن عباس کو قاسم کے بدن کے برابر کوئی زرہ نہیں ملے. کا زرہ کیوں پہنی جاتی ہے؟ تاکہ آنے والا تیر رک جائے، نیزے کا وار رک جائے. حسین نے سفید لباس پہنا کے گھوڑے پہ سوار کیا، لشکر یزید پہ قاسم نے حملہ کیا، کئی ظالموں کو واصل جہنم کیا. روایت کے جملے، حسین ریت کے تیلے پہ کھڑے تھے، دور سے قاسم کو دیکھ رہے تھے، زینب خیمے کے در پہ کھڑی تھی، حسین کو دیکھ رہی تھی، قاسم کی ماں مصلی پہ بیٹھی تھی، نگاہیں زینب پہ تھی. جب قاسم وار کرتے تھے، حسین کا چہرہ مسکراتا تھا، یہاں زینب کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی تھی، یہاں ماں قاسم کو دعائیں دیتی تھی. لیکن راوی کہتا ہے ایک مرتبہ قاسم گھوڑے سے گرے، حسین ریت کے تیلے پہ، زینب خیمے کے در پہ، قاسم کی ماں مصلی پہ. او میرے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری قربانی قبول کی. کربلا کا جو بھی شہید گھوڑے سے گرا، سب نے امام حسین کو آواز دی، لیکن تاریخ لکھتی ہے قاسم اتنا چھوٹا تھا، جب گھوڑے سے گرا آواز دی اماں میں گھوڑے سے گر گیا. روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، میرے استاد بڑا کرتے تھے، حسین جیسے قاسم کے لاشے پہ پہنچے کہیں قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا. دائیں طرف دوڑے، بائیں طرف دوڑے، کہیں پہ قاسم نظر نہیں آیا. کہا قاسم امام ہو کے کہہ رہا ہوں مجھے آواز دے، دائیں طرف سے آواز آئی جی میرے بولا، بائیں طرف سے آواز آئی جی میرے بولا. حسین پہ قیامت ٹوٹ گئے، اب آ کے دامن کو بچھایا، کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اٹھائے، کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائے، نجف کی طرف مڑ گیا. او بابا علی خیبر فتح کرنا آسان، خندق فتح کرنا آسان، لیکن یتیم کی امام حسین کی مظلومیت پہ. کبھی جمع بیٹے کا لاشا اٹھاتے، کبھی بھتیجے کے لاش کے ٹکڑے اٹھاتے. حسین نے گٹھڑی کو باندھا، کمر پہ رکھا، یہ واحد لاشا تھا جو حسین خود خیمے میں لے کر نہیں گئے، زینب خیمے میں لے گئے. خیمے کے در سے آواز، اما فضا او ذرا بہن زینب کو بلانا. بی بی زینب خیمے کے در پہ آئی، فرمایا بہن زینب قاسم کا لاشا لایا ہوں لیکن ماں کو نہ بتانا. بی بی زینب نے کہا حسین، او حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے، او لاشا کہاں ہے؟ کہ بہن زینب یہ جو کرنا شروع کیا. ماں نے کہا مجھے بھی دکھاؤ. زینب نے کہا دیکھ نہیں پاؤ گی. جیسے قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے بی بی کی فریاد بلند ہوئی, او قاسم تو نے ماں کا سر بدر سے بلند کیا. اے خدا حسن کی قربانی قبول فرما دے ماتم حسین.